السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ فرقان آیت نمبر 45. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. الم تر الی ربک کیف مد الظل ولو شاء لجعله ساکنا ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا. الم تر، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارا رب کس طرح سایہ پھیلا دیتا ہے؟ اگر وہ چاہتا تو اسے دائمی سایہ بنا دیتا. ہم نے سورج کو اس پر دلیل بنایا. ثم قبضناه الینا قبضا یسیرا، پھر جیسے جیسے سورج اٹھتا جاتا ہے ہم اس سائے کو رفتہ رفتہ اپنی طرف سمیٹتے چلے جاتے ہیں. یہاں سے ان نشانیوں کی بات ہو رہی ہے جو آفاق میں ہیں، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی نے جو بھی کائنات بنائی اور اس میں جو بھی چیزیں پیدا کی کائنات میں. ہم سب جانتے ہیں کہ کوئی چیز ابس نہیں، کوئی چیز بیکار نہیں، ہر چیز اپنا کام کیے جا رہی ہے اور اس میں اللہ تعالی نے جو بھی یہ چیزیں بنائی اس میں سراسر انسان کی بھلائی ہے. سورج اللہ تعالی نے پیدا کیا، اس کی روشنی کے بغیر دنیا میں گزارا ممکن نہیں، اس کی کرنوں کے بغیر دنیا میں گزارا ممکن نہیں. ہر چیز جو پیدا ہوتی ہے ہم سب جانتے ہیں کہ سورج کی روشنی بھی اس کے لیے ضروری ہے. اسی طرح سے اللہ تعالی نے سورج ہی کی وجہ سے سائے بھی بنائے. سایہ جو دراصل یہ ایک ایسا لفظ ہے، ہم اس کو روز مرہ استعمال کرتے بھی رہتے ہیں لیکن کبھی اس پر غور کریں. ذل کا لفظ آیا ہے، زوئیں لام لام ذل، اور ذل کا مطلب سایہ ہوتا ہے، شیڈ، سایہ، یا انسان کا سایہ جو پڑتا ہے، یعنی ہماری ہی شبیہ جو نظر آتی ہے ہم کو جب ہم دھوپ میں کھڑے رہیں. اور جیسے جیسے دھوپ یا تو گھٹتی ہے یا بڑھتی ہے، اس حساب سے سایہ بھی گھٹتا اور بڑھتا ہے. پہلے زمانے میں چونکہ گھڑیاں نہیں ہوا کرتی تھی، تو وقت کو سمجھنے کا یا وقت کیا ہو رہا ہے یہ معلوم کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ یہ سائے ہوا کرتے تھے. یہاں تک کہ احادیث میں ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نمازوں کے جو اوقات بتائے گئے ہیں وہ بھی سائے کے حساب سے بتائے گئے ہیں، کہ کون سے نماز کے اوقات، جس میں نماز کا اول وقت ہے یا آخر وقت ہے یا مکروہ وقت ہے، تو سایوں کے گھٹنے اور بڑھنے سے یہ بات پتہ چلتی ہے. اب یہاں پر اشارہ کیا گیا ہے کہ کیا دیکھا نہیں مد الظل سایوں کو، کس طرح اللہ تعالیٰ اس کو پھیلاتا ہے. اگر چاہتا تو اللہ تعالیٰ دائمی سایہ بھی بنا دیتا تھا، یعنی ہمیشہ کے لیے سایہ ہی سایہ ہوتا، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نشانیاں ہیں. دھوپ کبھی تیز ہوتی ہے، کبھی ہلکی ہوتی ہے، کبھی بالکل ٹھنڈی ٹھنڈی دھوپ ہوتی ہے اور کبھی بالکل ہی تیز دھوپ ہوتی ہے جو چبھ رہی ہوتی ہے. تو یہ ایک طرح سے دلیل بھی دی جا رہی ہے، ایک طرح سے نشانی بھی بتائی جا رہی ہے. تو سائے کا پھیلنا اور سکڑنا یہ سب سورج کے اوپر اٹھنے اور نیچے آنے پر موقوف ہے. یعنی سورج غروب ہوتا ہے یا طلوع ہوتا ہے، تو سورج کے غروب اور طلوع ہونے ہی سے ریلیٹڈ ہے دراصل سائے کا پھیلنا، بڑھنا یا کم ہونا. تو سایہ دراصل وہ روشنی اور تاریکی کے درمیان جو حالت ہوتی ہے، جو صبح کے وقت سورج نکلنے سے پہلے ہوتی ہے اور دن بھر مکانوں میں، دیواروں کی اوٹ میں اور درختوں کے نیچے رہتی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ ان سایوں کو سمیٹتا ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہمیشہ سایہ ہی سایہ رہتا، لیکن آپ بتائیں کہ اگر ہمیشہ سایہ رہتا یا ایک ہلکی سی چھاؤں رہتی بس، تو کیا دنیا میں وہ خوبصورتی ہوتی؟ تو یہ کوئی بھی چیز کی خوبصورتی اسی وقت ظاہر ہوتی ہے جب کبھی دھوپ کبھی چھاؤں رہے. دھوپ کی اپنی ایک اہم افادیت ہے اور چھاؤں کی اپنی ایک اہم افادیت ہے. آپ کبھی بہت تیز دھوپ میں آپ نے کبھی سفر کیا ہوگا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ تیز دھوپ میں چلتے چلتے دل چاہتا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے تو بھی کہیں سے ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آ جائے، یا اگر ہوا کا جھونکا نہیں آتا تو کم از کم کہیں پر کوئی شیڈ ہی مل جائے، سایہ، اور ایک لمحے کے لیے وہ دھوپ کم ہوتی ہے، دھوپ کی شدت کم ہو جاتی ہے، اس کی تمازت کم ہو جاتی ہے. تو آپ دیکھیں کہ ایک لمحے کے لیے وہ کتنا اچھا لگتا ہے کہ ایک دم ٹھنڈک سی اترتی ہوئی لگتی ہے. تو یہ جو سورج کی شعائیں ہیں، جو سایوں کا جو سورج سے گہرا تعلق ہے، جو سائے ہمارے ہوتے ہیں سورج کی شعاؤں سے اس کا گہرا تعلق ہے، اور یہ جو روشنی کی شعائیں یا کرنیں ہمیشہ دیکھا جائے تو صراط مستقیم پر سفر کرتی ہیں. آپ دیکھیں کہ جب سورج سے کرنیں آتی ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بالکل اسٹریٹ ہوتی ہیں اور سیدھی ہوتی ہیں. تو جہاں پر بھی روشنی ہوگی چیزوں کا سایہ ہوگا, یعنی روشنی اگر پہنچے گی تو اس کا سایہ ضرور ہوگا. اب اگر کسی چیز کا سایہ روشن چیز سے کم درجے پر واقع ہوگا تو سایہ کیا ہوگا, لمبا ہوگا, اور زاویہ بڑھتا جائے گا تو سایہ بھی چھوٹا ہوتا چلا جائے گا. یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ 90 درجے پر پہنچ جائے تو ہر چیز کا سایہ اس کے قدموں پر پڑے گا اور بہت چھوٹا رہ جائے گا, یا بعض اوقات یہ غائب بھی ہو سکتا ہے. تو یہ روشنی کا مسلسل آنا اور ہر قسم کی اشیاء پر, چاہے وہ جاندار ہو, نباتات ہو, انسان ہو, یا دنیا میں جتنی بھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں زمین پر یا آسمان اور زمین کے درمیان, ان سب پر یہ روشنی کی کرنیں پڑتی ہیں. اور کسی بھی چیز کے گرو ہونے میں, تربیت اور نشوونما پانے میں اس کا بہت اثر ہوتا ہے, کیونکہ سورج کی روشنی کے بغیر ہم سب جانتے ہیں کہ کوئی چیز صحیح طریقے سے گرو نہیں ہو سکتی, نشوونما نہیں ہو سکتی برابر. تو اسی بنا پر یہاں پر اس کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ اگر سورج نہ ہوتا یا سایہ نہ ہوتا, اور یہ سایہ بھی اللہ تعالیٰ کبھی گھٹاتا رہتا ہے کبھی بڑھاتا رہتا ہے, تو یہ زندگی کی جو بہاریں ہیں وہ قائم نہیں رہ سکتی تھیں. اللہ تعالیٰ سایوں کو پھیلاتا ہے پھر اس کو سمیٹتا ہے, یعنی آہستہ آہستہ سمیٹتا جاتا ہے. جب سورج بالکل نصف النہار پر ہوتا ہے, یعنی سر پر ہوتا ہے, تو زاویہ قائمہ بن جاتا ہے, پھر اس کے بعد سایہ آہستہ آہستہ بڑھنا شروع ہوتا ہے. تو اس میں بھی بہت سارے فائدے ہیں, اللہ تعالیٰ کا ایک قانون کام کر رہا ہے, ہر جاندار کے لیے اس میں کچھ نہ کچھ فائدے ہیں. بعض اوقات یعنی سورج جب طلوع ہوتے ہی ہلکی سی دھوپ رہتی ہے, جب سورج اوپر چڑھتا ہے تو گرمی کی شدت بہت بڑھ جاتی ہے, اور یہ غروب ہونے تک اسی تیزی سے برقرار رہتی ہے, اور پھر جب غروب ہونے والا ہوتا ہے سورج تو آپ دیکھیں کہ بالکل ہی اندھیرا سا چھا جاتا ہے. تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانیاں ہیں, سورج کا گھٹنا بڑھنا, طلوع ہونا, غروب ہونا, اور زندگی کی حقیقت بھی ہم اسی سے سیکھ سکتے ہیں, جس طرح سے یہ حقیقت ہمیں بتائی گئی ہے کہ جس طرح سائے گھٹتے بڑھتے رہتے ہیں, دھوپ اور چھاؤں ہیں, یہی زندگی کی خوبصورتی ہے. ایسے نہیں ہو سکتا کہ ہمیشہ خوشیاں ہی خوشیاں رہیں اور انسان کبھی غم سے اس کو واسطہ ہی نہ پڑے, اور ایسے بھی نہیں ہو سکتا کہ ہمیشہ غم ہی غم رہے اور خوشیاں اس کی زندگی میں آئیں ہی نہ. نہیں, بلکہ دونوں کے حسین امتزاج کا نام زندگی ہے. کبھی خوشیاں, کبھی غم, کبھی دھوپ, کبھی چھاؤں, کبھی کوئی تکلیف, کبھی کوئی راحت, انہی چیزوں کا نام زندگی ہے. تو انسان اس سے سیکھے اور اپنے رب کی نشانیوں پر غور کرے. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا, اور وہ اللہ ہی ہے جس نے رات کو تمہارے لیے لباس اور نیند کو سکونے, موت اور دن کو جی اٹھنے کا وقت بنایا ہے. سبحان اللہ, واقعی میں اللہ تعالیٰ کہ جتنا شکر ہم ادا کریں کم ہے کہ اس نے ہم کو نیند جیسی نعمت دی. تو نیند دراصل کیا ہے, یہ ایک نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اور اسی بنا پر آپ دیکھیں کہ ہماری جتنی بھی دعائیں ہیں صبح اٹھنے کی, جب ہم رات میں سو کر اٹھتے ہیں تو اس میں ہم سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں. تو یہاں پر رات کو لباس کہا گیا ہے کہ جس طرح لباس انسانی ڈھانچے کو چھپا لیتا ہے, اسی طرح رات تمہیں اپنی تاریکی میں چھپا لیتی ہے. اور پہلے ہم کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں یہ بات کہ اگر رات کی تاریکی نہ ہوتی تو لوگ سوتے ہی نہ. سبات کے معنی جو آئے یہاں پر کاٹنے کے, نیند انسان کے جسم کو عمل سے کاٹ دیتی ہے, جس سے اس کو پھر سکون میں اثر آتا ہے, یعنی نیند کی وجہ سے وہ سکون حالت سکون میں ہوتا ہے. تو اس لیے یہاں پر سبات کا لفظ آیا ہے کہ نیند دراصل انسان کے عمل کو کاٹ دیتی ہے تاکہ وہ سکون سے سو جائے. یا پھر یہاں پر کچھ لوگ کہتے ہیں, کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ پھیلنے کے بھی ہیں اس میں, کیونکہ نیند میں انسان دراز ہو جاتا ہے, لیٹ جاتا ہے, اس لیے اسے سبات کہا گیا ہے. فتح القدیر میں یہ اس کی تفسیر کی گئی ہے. تو دیکھا جائے تو نیند موت کی بہن کہا گیا ہے اس کو. دن کو اللہ تعالیٰ نے کام کا ذریعہ بنایا, کاروبار تجارت کے لیے انسان چلتا پھرتا رہتا ہے, مسلسل کوشش کرتا ہے. اسی بنا پر جب ہم صبح اٹھتے ہیں تو سب سے پہلے ہم کس کا ذکر کرتے ہیں اور کس کا شکر ادا کرتے ہیں, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا. اور دعا ہم کیا پڑھتے ہیں, الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور, کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں مارنے کے بعد زندہ کیا اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے, اکٹھے ہونا ہے. تو اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہی جو ہماری نیند تھی وہی ہماری ہمیشہ کی نیند بن جاتی, لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے ایک چھوٹی سی موت کے بعد ہم کو پھر دوبارہ اٹھایا. تو لہٰذا نیند بھی ایک سکون کا ذریعہ, اور واقعی میں آپ دیکھیں اگر انسان اس کو الٹ پھیر کر دے, جیسے آج کل ہمارا ماحول ہو گیا ہے کہ دن میں دیر تک سوتے رہتے ہیں ہم لوگ اور رات میں جاگتے رہتے ہیں۔ جب انسان الٹا چلے گا، فطرت کے مخالف سمت میں چلے گا، تو ظاہر سی بات ہے نقصان تو ہوگا ہی، وہ فائدے حاصل نہیں ہوں گے جو کہ ہونے چاہیے۔ صحابہ کرام کی زندگی کو ہم دیکھیں تو کہا جاتا ہے کہ عشاء کے بعد وہ لوگ سو جایا کرتے تھے، عشاء کے بعد زیادہ دیر تک وہ لوگ نہیں جاگتے تھے۔ اور اسی بنا پر ہم دیکھتے ہیں کہ کیوں صحابہ کرام اتنے تہجد کے پابند تھے، کیوں ان کے وقت میں اتنی برکت تھی۔ آپ دیکھیں عشاء کے فوراً بعد سو جائیے، کہا جاتا ہے کہ عشاء کے فوراً بعد سونے کی وجہ سے اگر آپ 2 گھنٹے یا 3 گھنٹے بھی نیند لیتے ہیں تو آپ کو پورے دن بھر کے لیے وہ کافی ہے، عشاء کے فوراً بعد سونا۔ تو وہی ہم سوچتے ہیں کہ جیسے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، صحابہ کرام تھے، وہ لوگ تہجد میں اتنا قرآن پڑھتے تھے اور دن میں تمام کاموں میں لگے رہتے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تمام صحابہ کرام، دن بھر ان کی حدیث کی محفلیں اور مجلسیں چلتی تھیں، لوگوں کو سکھانا، تعلیم دینا یا خلافت کے کام، ذمہ داریاں، اور رات میں تہجد بھی پڑھتے تھے ماشاءاللہ۔ تو کیسے ان کے وقت میں برکت تھی؟ تو یہی بات سمجھ میں آتی ہے، آج ریسرچ سے یہ بات ثابت ہوئی کہ انسان اگر فوراً یہ 8 سے 10 کے درمیان کا عرصہ جو ہے، جو عشاء کے بعد کا وقت ہوتا ہے، اگر یہ جلدی سو جائے یہاں پر عشاء کے فوراً بعد، تو اس کی وہ 1 گھنٹے 2 گھنٹے یا 3 گھنٹے کی نیند اس کے لیے 24 گھنٹے کے لیے کافی ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ تو وہ لوگ صحابہ کرام عشاء کے فوراً بعد سو جایا کرتے تھے، پھر آخری رات کے حصے میں اٹھتے، تہجد پڑھتے، اور یا پھر اپنا سبق دہرایا کرتے تھے جو ان کو یاد کرنا ہوتا تھا، یا تو قرآن یاد کرتے تھے یا احادیث یاد کرتے تھے، اور دن میں اسی کی تعلیم دوسروں کو دیا کرتے تھے۔ آج ہمارا معاملہ بالکل ہی الٹ ہو گیا ہے۔ اور دیکھیں حفظ کے لیے سب سے بیسٹ جو ٹائم ہے وہ صبح ہی کا وقت ہے۔ جتنی چیزیں صبح کے وقت یاد ہو سکتی ہیں کوئی اور وقت نہیں، لیکن کب ہوگا؟ یہ جب رات میں جلدی سوئیں گے۔ آج ہمارا معاملہ الٹا ہو گیا ہے، ہم دیر سے سوتے ہیں لہٰذا پھر صبح میں نیند آ رہی ہوتی ہے۔ تو کوشش کریں اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے وقتوں میں برکت دے، اور اللہ کرے کہ ہم واقعی میں جلدی سونے والے بنے، تاکہ تہجد کی پابندی کر سکیں اور پھر صبح کے وقت کو بہتر طریقے سے کام میں لا سکیں انشاءاللہ۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اللہ تعالیٰ نے دن اور رات کو بنایا، رات کو کس لیے بنایا؟ سکون کا ذریعہ بنایا، اور دن کو جی اٹھنے کا وقت بنایا۔ تو دن رات دراصل دیکھا جائے تو یہ ایک آخرت کے لیے دلیل بھی ہے، اس میں ایک باریک سا نقطہ بھی پوشیدہ ہے، اور دوسری طرف یہ بھی بتایا گیا ہے دن اور رات سے مراد کہ یہ جاہلیت کے خاتمے کا اعلان ہے کہ اب جہالت ختم ہوئی اور اسلام چونکہ آ گیا، اور اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے علم و شعور، ہدایت اور معرفت کا ذریعہ لوگوں کو پیش کر دیا، دے دیا انہیں قرآن، جو روشن چراغ کی مانند سب کے لیے روشنی فراہم کرتا ہے۔ آیت نمبر 48، وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اور وہی ہے جو اپنی رحمت کے آگے آگے ہواؤں کو بشارت بنا کر بھیجتا ہے، پھر آسمان سے پاک پانی نازل کرتا ہے تاکہ لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا وَنُسْقِيَهْ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَ كَثِيرًا، تاکہ ایک مردہ علاقے کو اس کے ذریعے زندگی بخشے اور اپنی مخلوق میں سے بہت سے جانوروں اور انسانوں کو سیراب کرے۔ ایک اور اللہ تعالیٰ کی رحمت، اور وہ رحمت کیا ہے؟ ہوائیں، اور اللہ تعالیٰ نے خود اس کو اپنی رحمت سے تشبیہ دی ہے، اور وہی ہے جو اپنی رحمت کے آگے آگے ہواؤں کو بشارت بنا کر بھیجتا ہے۔ پانی کی خوشخبری لے کر کیا چیز آتی ہے؟ ہوا۔ ہوا نشانی ہوتی ہے کہ ہوائیں چل رہی ہیں تو مطلب اب برسات ہوگی، بارش برسے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ ان ہواؤں کے بعد پانی کو برساتا ہے آسمان سے، اور دراصل دیکھا جائے تو پانی کیا کرتا ہے کہ مردہ زمین کو زندگی بخشتا ہے۔ اسی طرح سے دراصل قرآن کو بھی، یہ وحی کو بھی کیا کہا گیا؟ بشارت ہے، ہوا، ایک ہوا کی مانند ہے کہ جس کی بنا پر، اس قرآن کی بنا پر، وحی کی بنا پر، جو مردہ لوگ تھے، جو زمانے جاہلیت میں شرک اور بت پرستی میں پڑے ہوئے تھے، اس قرآن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت کی روشنی دی، اور ایک طرح سے قرآن خوشخبری لے کر آیا لوگوں کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ پانی ہی سے تمام چیزوں کو پاک کرتا ہے، کیونکہ یہاں خود لفظ استعمال ہوا ہے کہ آسمان سے پانی برسایا، اور کیسا پانی؟ طہورا۔ اور اسی بنا پر پانی کی جو صفت بتائی گئی ہے حدیث سے ہم کو پتہ چلتا ہے، جو لوگوں نے طہارہ پڑھا ہوگا، طہارت کے مسائل، انہیں معلوم ہوگی یہ بات کہ طہور کا مطلب ہوتا ہے، یعنی اگر اس کو ہم فعول کے وزن پر لیں، تو ایسی چیز جس سے پاکیزگی حاصل کی جاتی ہے، جیسے وضو کے پانی کو وضو کہا جاتا ہے اور ایندھن کو وقود کہا جاتا ہے۔ تو اس معنی میں پانی خود بھی پاک ہے اور دوسروں کو پاک کرنے والا بھی ہے، جیسے حدیث میں آتا ہے ان الماء طہور لا ینجس شیئن، ترمذی کی حدیث ہے اور نسائی کی، کہ پانی پاک ہے اسے کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی، ہاں اگر اس کا رنگ یا بو ذائقہ بدل جائے تو ایسا پانی ناپاک ہے، یعنی اگر اس میں نجاست گر جائے تو اس صورت میں وہ ناپاک ہو جائے گا، ادروائز اگر رنگ بھی بدل جاتا ہے لیکن اس میں نجاست نہیں گری ہے تو اس صورت میں وہ پاک ہی رہے گا۔ پھر یہاں پر کہا گیا کہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ زندگی بخشتا ہے اپنی مخلوق میں سے، بہت سے جانور اور انسانوں کو سیراب کرے، کیونکہ پانی سے دیکھیں تمام جو زندگی کے آثار ہیں وہ کس سے ہے؟ پانی سے ہے۔ تو اس کی اہمیت تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ پانی کے بغیر زندگی ناممکن ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے آسمان سے پانی برسایا جس کی وجہ سے زمین سیراب ہوتی ہے، پھر چشموں کی صورت میں زمین سے پانی نکلتا ہے، سبحان اللہ۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا۔ اس کرشمے کو ہم بار بار ان کے سامنے لاتے ہیں تاکہ وہ کچھ سبق لیں، مگر اکثر لوگ کفر اور ناشکری کے سوا کوئی دوسرا رویہ اختیار کرنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے تو ایک ایک بستی میں ایک ایک نذیر اٹھا کھڑا کرتے۔ اب یہاں پر پھیر پھیر کر لاتے ہیں تو یہاں پر مراد سے بارش بھی ہو سکتی ہے، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پانی برساتا ہے، زمین میں وہ پانی جاتا ہے، پھر وہاں سے وہ ندی نالوں میں چلا جاتا ہے مختلف علاقوں میں، یا اللہ تعالیٰ پھیر پھیر کر لاتے ہیں، ہوائیں مختلف جگہ چلتی ہیں، کبھی ایک جگہ پانی برستا ہے کبھی دوسری جگہ پانی برستا ہے، تو دونوں بھی معنی ہو سکتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور اگر اللہ تعالیٰ اس طرح سے پھیر پھیر کر نہ لاتا اور ایک ہی جگہ بارش ہوتی رہتی تو آپ دیکھیں اس سے بھی کتنا نقصان ہوتا تھا نا، تو لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ ان ہواؤں کو پھیرتا رہتا ہے، ان ہواؤں کے مختلف جگہوں پر چلنے کی وجہ سے بارش بھی پھر مختلف علاقوں میں برستی رہتی ہے۔ پھر پانی اگر برستا بھی ایک جگہ تو کیا ہوتا ہے کہ وہ ندی نالوں کے ذریعے سے دوسرے علاقوں میں چلا جاتا ہے، یا زمین سیراب ہو جاتی ہے اور اندر سے پھر لوگ جگہ جگہ چشمے نکال لیتے ہیں، تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا ہے۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بارش کے بعد کہا گیا کہ اب جس کا دل چاہے کفر اور ناشکری جو اگر کرتا ہے، تو بارش کو دیکھ کر بھی اگر کوئی کفر اور ناشکری کر سکتا ہے یا کرتا ہے تو یہ کیا ہے؟ سراسر اللہ تعالیٰ کا انکار ہے، کیونکہ بارش کس کی طرف سے ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے۔ اب اگر اس کو دیکھ کر بھی کسی کا ایمان تازہ نہیں ہوتا یا کوئی ایمان نہیں لاتا تو سمجھے وہ کفر میں بہت ہی آگے بڑھ گیا۔ فاب اکثر الناس الا کفورا، مگر اکثر لوگ کفر اور ناشکری کے سوا کوئی دوسرا رویہ اختیار کرنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ اتنی کھلی کھلی واضح نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی لوگ ایمان نہیں لاتے بلکہ انکار کرتے ہیں، کفر اور ناشکری کرتے ہیں۔ اس کے بارے میں ایک حدیث بھی ہم کو ملتی ہے کہ بارش کے تعلق سے، جیسے کہ کچھ اس زمانے میں بھی کچھ لوگوں کا یہ رویہ تھا یا سوچ تھی کہ یہ جو بارش برستی ہے ستاروں کی وجہ سے ہوتی ہے، یعنی بعض اوقات جب انسان کا عقیدہ بگڑ جاتا ہے تو وہ ہر چیز کو کسی نہ کسی چیز سے ریلیٹ کرتا ہے، جیسے اس زمانے میں وہ لوگ جاتے تھے تو اس علاقے کے جن سے پناہ مانگتے تھے، یا اپنے دیوی دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے کیا کچھ کرتے رہتے تھے، اور اگر دیوی دیوتاؤں کو ناراض کر دیں گے تو ہم پر کوئی مصیبت آ جائے گی، یہ وہ سمجھتے تھے۔ اسی طرح سے بارش کا برسنا بھی وہ لوگ دراصل ستاروں سے سمجھتے تھے کہ فلاں نچھتر میں داخل ہونے سے بارش ہوتی ہے، کہ فلاں ستارہ فلاں جگہ داخل ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول کے زمانے میں ایسے عقیدے عام تھے، اور ہر اچھی اور بری بات کو وہ لوگ یا تو سیاروں کی گردش سے یا پھر ستاروں سے منسوب کرتے تھے۔ حدیبیہ کے مقام پر جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کے ساتھ عمرے کی غرض سے تشریف لائے تھے، کہا جاتا ہے کہ ایک رات بارش ہوئی جو عرب جیسے بے آب ہو گئے ہیں ملک میں ایک عظیم نعمت تصور کی جاتی تھی۔ تو صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندوں میں سے کچھ لوگ مجھ پر ایمان لائے اور ستاروں کے منکر ہوئے، یعنی جس شخص نے یہ کہا کہ بارش اللہ کی فضل اور رحمت سے ہوئی تو وہ مجھ پر ایمان لایا اور ستاروں کا منکر ہوا، اور جس نے کہا کہ یہ بارش فلاں ستارے کے فلاں نچھتر میں داخل ہونے سے ہوئی تو وہ میرا منکر ہوا اور ستاروں پر ایمان لایا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ تو اس سے پھر پتہ چلتا ہے کہ ستاروں پر ایمان لانا اور اللہ پر ایمان لانا دو بالکل متضاد باتیں ہیں، اپوزٹ ہیں۔ صرف کوئی ایک ہی چیز کو قبول کیا جا سکتا ہے، جو ستاروں کے اثرات کو تسلیم کرتا ہے پھر وہ مسلمان نہیں، اور جو مسلمان ہے وہ ستاروں کے اثرات کو تسلیم نہیں کرے گا بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھے گا جو بھی ہوا ہے۔ تو بہرحال وہی بات یہاں عقیدے ہی کی آ جاتی ہے کہ عقیدہ درست ہونا چاہیے، ستاروں کی گردش پر نہیں جانا چاہیے۔ فلا تطع الکافرین وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کافروں کی بات ہرگز نہ مانو اور اس قرآن کو لے کر ان کے ساتھ جہاد کبیر کرو۔ یہاں پر جاہدہم بہ، تو بہ یعنی ہی کی جو ضمیر ہے وہ قرآن کی طرف جا رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو کیونکہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ کہاں اس میں قرآن کا تو لفظ آیا نہیں، تو پھر قرآن کا ترجمہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ تو یہ جو ضمیر ہے دراصل وہ قرآن کی طرف جا رہی ہے۔ تو یہاں پر پیچھے سے ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں آیت نمبر 51 اور 52 دونوں کو ملا کر، کہ اگر ہم چاہتے تو ایک ایک بستی میں ایک ایک نذیر اٹھا کھڑا کرتے، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کافروں کی بات ہرگز نہ مانو اور اس قرآن کو لے کر ان کے ساتھ جہاد کبیر کرو۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہر بستی میں ایک رسول آ جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری کافت للناس، تمام پوری دنیا کے لیے چنا ہے۔ اب جتنے بڑی ذمہ داری ہوگی تو اتنی ہی پھر مخالفتیں بھی ہوگی۔ ظاہر سی بات ہے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر، آخری نبی تھے، اور قیامت تک کے لیے آپ نبی تھے، اب کوئی نبی نہیں آنے والا تھا، تو اسی بنا پر آپ کو مخالفتیں بھی بہت زیادہ جھیلنی پڑی۔ تو اس لیے کہا گیا کہ جب آپ اس دعوت کو لے کر اٹھیں گے، اس قرآن کی اشاعت تبلیغ کے لیے آپ آگے بڑھیں گے، تو لازماً آپ کی مخالفت کی جائے گی، اور چونکہ آپ اکیلے ہیں، اب کوئی نبی نہیں آنے والا ہے، لہٰذا مخالفت بھی بہت زوردار ہوگی۔ تو لہٰذا اس قرآن کے ساتھ جہاد کریے، اور یہ چونکہ مکی آیت ہے اور مکہ میں ہم سب جانتے بھی جہاد فرض نہیں ہوا تھا، تو یہاں پر جہاد سے مراد رسل ان کو قرآن کے احکامات کھول کھول کر بیان کر دیجئے، قرآن کی آیتیں ان کو بتا دیجئے، اس کے اوامر اور نواہی یعنی کیا کیا اس میں احکامات دیے گئے ہیں اور کن کن چیزوں سے منع کیا گیا ہے، وہ سب بتا دیجئے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جہاد کا لفظ ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا، آپ کو یاد ہوگا سورہ حج میں ہم نے پڑھا تھا، اور یہاں پر بھی آیا ہے، اور قرآن میں یہ لفظ آپ کو ملے گا، اور یہاں پر جہادن کبیرہ کا لفظ آیا ہے، لیکن یہاں پر قرآن کے ساتھ جہاد ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جہاد کے کئی درجات ہیں، اسٹیپ بائی اسٹیپ انسان آگے بڑھتا رہتا ہے اس راستے میں، یعنی ہر قسم کی جد و جہد، کوشش یہ جہاد کہلاتی ہے، کیونکہ جیم ہا دال یہ جو مادہ ہے اس کا مطلب یہ ہے مسلسل کوشش، مسلسل محنت، مسلسل جد و جہد، اسٹرگل۔ تو یہ جہاد کیسے کرنا ہے اور اس قرآن کے ساتھ جہاد کیسے ہوگا، کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اس کا جو لغوی معنی ہے کہ کسی مقصد کے حصول کے لیے بھرپور کوشش۔ اب آپ کا کیا مقصد ہے، یعنی ہمارا کیا مقصد ہونا چاہیے ایک مسلمان کا، بحیثیت ایک مسلمان اس کا کیا مقصد ہے کہ اس قرآن کی تعلیم کو وہ عام کرے؟ تو اب اس قرآن کی تعلیم کو عام کرنے کے لیے، تاکہ قرآن کی تعلیم سب میں عام ہو جائے، اس کے حصول کے لیے بھرپور کوشش، اور جہاد کبیر بھی آ گیا ساتھ میں، تو اس میں تاکید لگ گئی ہے کہ اس تاکید کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوشش کا نتیجہ یہ ہو کہ آپ کی دعوت پھیلتی جائے، بڑھتی جائے، اور اس کو مزید بڑے پیمانے پر کیا جائے، جہادن کبیرہ، بڑے پیمانے کے ساتھ یہ کوشش کی جائے۔ تو قرآن کے ساتھ جہاد، تو جیسے ایک معنی ہم نے جو لیا وہ کیا تھا کہ قرآن کے اوامر اور نواحی کو کھول کھول کر بیان کریں، جو جو قرآن کی آیات ہیں لوگوں کو پڑھ کر سنا دیں، اس میں نہ ماننے والوں کے لیے جو وعیدیں ہیں وہ بھی ان کو بتا دیں، اور ماننے والوں کے لیے جو خوشخبریاں ہیں ان کو وہ بھی بتا دیں۔ ایک تو یہ بات ہو گئی۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اس قرآن کے ذریعے سے جہاد، کہ ہر طرف قرآن ہی کا حکم نافذ ہو اور اس کے لیے کوشش اپنی ذات سے کی جائے گی، یعنی کیونکہ قرآن یہ زندہ لوگوں کی کتاب ہے، یہ مردہ لوگوں کی کتاب نہیں ہے کہ جو اس دنیا سے چلے گئے۔ تو یہ قرآن پہلے خود انسان کو بدل کر رکھ دیتی ہے، یہ کتاب۔ جب انسان اپنی ذات کو، اپنے آپ کو بدلتا ہے، اور یہ انفرادی اس کی تربیت ہوتی ہے، جب انفرادی طور پر اپنے آپ میں وہ تبدیلی محسوس کرتا ہے، تو اس کا دل چاہتا ہے کہ ٹھیک ہے، اب جو تبدیلی میں نے اپنے آپ میں محسوس کی ہے، میں اسے دوسروں تک پہنچاؤں، اور پھر اس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے۔ پہلے اس کو اپنے آپ سے جد و جہد کرنی پڑی، اپنے نفس سے، کیونکہ پیچھے ہم نے پڑھا کہ تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہش نفس کو خدا بنا لیا۔ تو پہلے اس کو اپنے نفس سے جہاد کرنا پڑتا ہے، اسٹرگل کرنا پڑتا ہے، کوشش، محنت، جد و جہد کرنی پڑتی ہے۔ جب اس کو اس بات پر ایک طرح سے قدرت حاصل ہو جاتی ہے، قابو پا لیتا ہے وہ اپنے نفس پر، تو اب وہ ایک سٹیپ اور آگے بڑھاتا ہے اور سوچتا ہے کہ اچھا، میں اس قرآن کے ساتھ اب مزید جہاد کروں اور دوسرے لوگوں کو بھی اس کی دعوت دوں، ان کی اصلاح ہو، ان کی تربیت ہو، ان کا تزکیہ ہو۔ پھر یہ کوشش کرتے کرتے جب وہ معاشرے میں نکلتا ہے تو بعض اوقات معاشرے میں اس کو ہاتھوں ہاتھ لیا جاتا ہے، بعض اوقات اس کی مخالفتیں ہوتی ہیں، اور پھر یہ کام بڑھتے بڑھتے پھیلتا چلا جاتا ہے۔ آخر پھر ایک جو سب سے آخر جو چوٹی کا جہاد جس کو کہتے ہیں کہ جب اگر بالکل ہی معاشرہ نہیں مان رہا ہے اور وہ کھلم کھلا مخالفت پر اتر آئے ہیں، تو پھر وہ آخری جو جہاد، آخری جو درجہ ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ جہاد بالسیف، انہی تلوار کے ساتھ جہاد میدان جنگ میں۔ تو شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ اپنی ذات سے۔ تو انسان کو ہر شعبے میں، زندگی کے ہر شعبے میں یہ جدوجہد کرتے رہنی ہے، اپنی ذات سے، اپنے آپ سے، اپنے ماحول سے، اپنے خاندان سے، اپنے معاشرے سے۔ اس راستے میں جو بھی وہ کوشش کرے گا وہ یہی جہاد جدوجہد ہوگی۔ پھر اس کو قلم سے بھی جدوجہد کرنی ہے، اس کو مال سے بھی کرنی ہے جدوجہد، اس کو اپنی جان سے بھی کرنی ہے، ہر طرح سے جدوجہد کرنی ہے، زبان سے بھی کرنی ہے۔ تو یہی دراصل جہاد کبیر ہے، اس قرآن کے ساتھ جہاد کبیر۔ یعنی اس قرآن کی تعلیم کو عام کیا جائے۔ قرآن جو تزکیہ چاہتا ہے، قرآن جو تربیت چاہتا ہے، قرآن جو معاشرہ چاہتا ہے، قرآن میں جو احکامات دیے گئے کہ ایک معاشرے کو کس طرح سے اسٹیبلش کرنا ہے، ایک معاشرے کو کس طرح سے بسانا ہے، سوسائٹی کو کس طرح سے آگے بڑھانا ہے، سوسائٹی کے اصول کیا ہوں گے، ڈسپلن کیا ہوں گے، کن خطوط پر یہ معاشرہ کھڑا ہوگا، یہ سارے احکامات قرآن دیتا ہے، جیسے کہ ہم سورہ نور میں پڑھ چکے ہیں۔ تو ابھی سورہ نور میں جو ہم نے احکامات پڑھے اس کو لاگو کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا، آپ بتائیں؟ کہ ہم نے بس قرآن پڑھ لیا، قرآن کی آیتیں پڑھ لی، ہم نے سمجھ لی تو کافی ہو جائے گا؟ نہیں، بلکہ کیا کرنا ہوگا؟ جو دیکھا ہے، جو کچھ میں نے، اوروں کو بھی وہ دکھلا دے۔ تو اب مجھے اس کے ساتھ کوشش کرنی ہوگی، جدوجہد جتنی میری استطاعت ہے، حد الامکان میں کوشش کروں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے زبان پر عبور دیا ہے تو میں زبان کے ذریعے سے یہ جہاد کروں، اللہ کے دین کے پیغام کو، اس قرآن کے پیغام کو لوگوں تک عام کروں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے قلم میں میری صلاحیت دی، لکھنے میں وہ صلاحیت ہے، تو میں اس قلم کا استعمال کروں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے کچھ اور صلاحیت دی ہے، تو جو صلاحیتیں دی ہیں وہ میں استعمال کروں۔ یہاں پر میں کا مطلب ہے، میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ سوچیں کہ میں، یعنی آپ لوگ خود انفرادی طور پر سوچیں کہ میں کیا کر سکتی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو بھی صلاحیت دی ہے، اور یہ نہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صلاحیت نہیں رکھی، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک میں صلاحیت رکھی ہے۔ ہمارا جو ٹیم ورک چل رہا ہے یہاں پر، آن لائن کورسز جو ہماری ٹیم کام کر رہی ہے آن لائن، اور تقریباً ماشاء اللہ اس میں 1000 لوگ ابھی سیکھ رہے ہیں الحمدللہ۔ دو گروپ تو ہمارے 400 کے ٹیلی گرام پر ہیں، 4 یا 5 گروپ واٹس ایپ پر ہیں، تو تقریباً سمجھے 1000 لوگ ہیں الحمدللہ۔ اور ان 1000 لوگوں میں اور ایسے لوگ ہیں جو اپنے اپنے خاندان میں یہ کورسز چلا رہے ہیں۔ قرآن کے ساتھ جہاد یہ کیا ہے؟ کہ ہر کوئی یہ سوچے کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ اب جب سب لوگوں نے مل کر یہ شروعات کی اور ایک ٹیم ہم نے بنائی، اور یقین جانے کہ وہ ٹیم الحمدللہ، یعنی پہلے وہ لوگ خود یہ سوچتے تھے کہ ان کو اردو نہیں آتی ہے یا وہ کیا کر سکیں گے، وہ کچھ نہیں کر سکتے، لیکن ماشاءاللہ جب مل کر انہوں نے کام کیا، تو اب خود سوچیں کہ اتنے لوگوں کی ورک شیٹ چیک کرنا، اتنے لوگوں کے اسائنمنٹ چیک کرنا، پھر ایک گروپ کو مینیج کرنا، یعنی واٹس ایپ پر گروپ ہیں، ٹیلی گرام پر گروپ ہیں، ان گروپس کو کس طرح سے مینیج کیا جائے۔ اس کے لیے جب ہم کو ٹیم ورک کی ضرورت پیش آئی اور ہمیں لگا کہ ہمیں اور مزید لوگ چاہیے، ہم نے ان لوگوں کو لیا جو اس کام میں آگے بڑھنا نہیں چاہ رہے تھے، جن کو لگتا تھا کہ ہم کچھ نہیں کر سکیں گے، لیکن ماشاءاللہ وہی لوگوں نے اتنا بہترین کام کیا، ہر چیز کو مینیج کرنا، گروپ کو مینیج کرنا، برابر ہر چیز میسج آگے پاس کرنا، اور ڈسپلن چیکنگ، ہر چیز ماشاءاللہ ان لوگوں نے اتنا اچھا کام کیا کہ اگر اس کا ذکر نہ کیا جائے تو یہ ان کے ساتھ ناانصافی ہوگی، اس کی تعریف نہ کی جائے تو، وہ لوگ سن نہیں رہے ہیں ابھی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک میں صلاحیت رکھی ہے، تو ہمارے پاس پلان ہو، ہمارے پاس ایک لائحہ عمل ہو کہ ہم کو کیا کرنا ہے، ہم کو اس کے ساتھ جہاد کرنا ہے۔ اور یہ جہاد کیسے ہوگا؟ کہ انتہائی کوشش، جس میں آدمی اپنی پوری سعی خرچ کر دے، اور اس میں کوئی بھی کام کرنے میں کوئی دقیقہ اٹھانا رکھے، یعنی اپنی طرف سے پوری کوشش کر دے وہ۔ اور دوسرا معنی ہوگا کہ جس پیمانے پر وہ کر سکتا ہو، یعنی اپنی کوشش کرے کہ جتنے بڑے پیمانے پر ہوگا اتنا اچھا ہے۔ ایک گروپ سٹارٹ کیا تھا جس میں تقریباً 40-50 لوگ تھے، وہ بڑھتے بڑھتے ماشاءاللہ 1000 تک پہنچ گئے ہیں۔ کوشش آپ نے شروع کی تھی، جب نیت خالص ہو تو اللہ تعالیٰ خود بخود مدد فرماتا ہے۔ اور آج کے زمانے میں تو اس قرآن کے ساتھ جہاد بہت ہی آسان ہے الحمدللہ، جدوجہد کوشش اس قرآن کی تعلیم کے ذریعے سے۔ آپ خود دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، کہ آپ نے ڈائریکٹ شروعات ہی میں اس قرآن کے ساتھ جب جہاد کیا تھا، کہ آپ نے تلوار ہاتھ میں پکڑ لی تھی، آپ میدان جنگ میں نکل گئے تھے، نہیں نا، بلکہ آپ نے تعلیم و تربیت اور تزکیے کے ذریعے شروعات کی، اور 13 سال مسلسل مکہ میں آپ یہی ٹریننگ کرتے رہے صحابہ کرام کی، اور اس قرآن کے ساتھ جہاد کرتے رہے، چاہے کفار مکہ سننا چاہتے نہ سننا چاہتے، کوئی اس کو دیکھنا چاہتا کوئی اس کو پڑھنا نہیں چاہتا، کچھ بھی ہو، لیکن آپ ضرور جا کر سناتے، آپ ضرور جا کر اس کی دعوت کو پیش کرتے، شاید کہ وہ سدھر جائیں، شاید کہ وہ مان لیں۔ آپ کی انتہائی کوشش آپ دیکھیں، تو بڑے پیمانے پر جد و جہد، اور اس کے لیے تمام ذرائع استعمال کرے انسان، جو بھی ذرائع آپ کے پاس ہیں میرے پاس ہیں۔ آج کل سب سے بیسٹ جو ذریعہ وہ ہے ہم دیکھتے ہیں کہ انٹرنیٹ، تو ہم اس کو کیوں نہ صحیح کاز میں استعمال کریں۔ اسی انٹرنیٹ سے آپ بہت زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، یقین جانیے۔ ان لوگوں کی جو دعائیں آئی ہیں، صرف طہارہ کورس واٹس ایپ پر کیا گیا تھا، کروایا گیا، اس میں ان لوگوں نے دعائیں جو دی ہیں، تو ایسے دل چاہتے کہ ان دعاؤں کی وجہ سے یہ کام اور ہوتا رہے۔ اتنی پیاری دعائیں ملی ہیں، کیونکہ وہ لوگ کہتے کہ ہم کو کچھ بھی معلومات نہیں تھی طہارت کے بارے میں۔ اور یہ کیسے ہوا کہ کوئی ایک شخص کرتا ہے، پھر وہ اپنے خاندان والوں کا ایک گروپ بناتا ہے، پھر وہ واٹس ایپ پر روزانہ ایک لیکچر فارورڈ کرتا ہے، اور پھر لوگ سنتے ہیں اور پھر ٹک لگا کر بھیجتے ہیں کہ ہاں ہم نے آج کا لیسن سن لیا، اور پھر ایک چھوٹا موٹا کچھ نہ کچھ کوئز یا کوشچن پیپر ہوتا ہے اسی پر، واٹس ایپ پر ہی۔ تو الحمدللہ آپ ان چیزوں کو اللہ کی راہ میں استعمال کریں۔ پہلا کیا ہم نے پڑھا کہ انتہائی کوشش، جس میں انسان اپنی پوری سعی، اپنی جد و جہد، اپنا سب کچھ لگا رکھے، اس میں کوئی کمی نہ چھوڑے۔ دوسرا، بڑے پیمانے پر، جس قدر بڑے پیمانے پر ہو سکے جد و جہد، اس کے لیے تمام ذرائع استعمال کرے، جو کچھ اس کے پاس سورسز ہیں وہ سب کچھ استعمال کر لے۔ اور تیسرا، مل کر جد و جہد، یعنی اکیلے انسان نہیں کر سکتا، سب کے ساتھ مل کر، کوئی ٹیم ورک ہو، اور اس میں انسان کوئی محاذ نہ چھوڑے۔ پہلی بات تو یہ کہ مل کر کرے، دوسری بات یہ کہ زندگی کے ہر شعبے میں، ہر فیلڈ میں، یعنی کسی ایک جگہ پر نہ ڈٹا رہے، بلکہ ہر شعبے میں اپنی تمام طاقتیں لگا دے، کیونکہ آپ دیکھیں دشمن بھی اپنی تمام طاقتیں ہر طرح سے لگا رہا ہے۔ ہم کبھی دشمن کو کمزور نہ سمجھیں، اور دشمن یہ ہمارے سامنے دشمن بن کر نہیں آئیں گے، یہ دوست کے بھیس میں آتے ہیں دشمن، اور یہ اتنی خوبصورت اور اتنی اچھی اصطلاحات ہم کو دیں گے اسلام کے نام پر کہ انسان ان پر مر مٹے گا، مسلمان اپنے ہی دین سے، اپنے ہی قرآن سے دور ہوتا چلا جائے گا۔ تو جب وہ لوگ ہر پیمانے پر جدوجہد کر رہے ہیں کفر کے لیے یا اسلام کو مٹانے کے لیے، تو ہم کیوں نہ بڑے پیمانے پر وہ ساری جدوجہد کریں، یا وہ ذرائع استعمال کریں جس کی وجہ سے ہم اسلام کو آگے پھیلا سکتے ہیں، پہنچا سکتے ہیں، یا اس قرآن کی وجہ سے اپنے لوگوں کی تربیت کر سکتے ہیں، تزکیہ کر سکتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ پوری اپنی طاقت لگا دیں، جہاں جہاں سے ہم کو لگتا ہے کہ یہ دین کی سربلندی ہو سکتی ہے، ذریعے سے ہمارا دین آگے پھیل سکتا ہے، تو ہر وہ شعبہ ہم استعمال کریں، اور اس کے لیے جس بھی چیز کی ضرورت ہو وہ ہم سب اس میں لگا دیں۔ پھر اس میں ہماری زبان بھی استعمال ہو سکتی ہے، ہمارا قلم بھی، ہماری جان، ہمارا مال، سب کچھ، ہر قسم کے جو بھی طریقہ کار ہوں گے اس دین کو آگے پہنچانے کے لیے، وہ سب کا سب ہم استعمال کریں گے۔ تو سب سے پہلے تو مین چیز ہے پلاننگ، پلاننگ کی ضرورت ہے، اور اپنے سارے وسائل آپ استعمال کریں اس کے لیے، جو جو بھی کچھ ہے۔ پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان کو با مقصد ہونا چاہیے، اگر اس کی زندگی بے مقصد گزر رہی ہے تو کوئی فائدہ نہیں، انسان کو چاہیے کہ وہ با مقصد ہو۔ پھر اس کے اندر ڈٹرمینیشن ہو، یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کو اپنا مقصد معلوم ہوتا ہے، لیکن ہم اس کو کرنے کے لیے بعض اوقات تیار نہیں ہوتے، یا ہیزیٹیڈ ہوتے ہیں، فرم نہیں ہوتے، بالکل جت نہیں جاتے اس کام میں، استقامت نہیں دکھاتے۔ تو یہ ہمارے اندر استقامت ہونا چاہیے۔ اور پھر تیسری چیز، اس کے لیے ہر وسائل کا استعمال، جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے، جو کچھ بھی میرے پاس ہے، میں اس وقت یہ نہ سوچوں کہ اچھا میں کیوں اپنی یہ چیز دوں، وقت میرا ہے میں اپنی مرضی سے گزار سکتی ہوں، مال میرا ہے میں اپنی خواہشات پر خرچ کر سکتی ہوں، صلاحیتیں میری ہیں میں ان صلاحیتوں سے دنیا بھی حاصل کر سکتی ہوں۔ نہیں، ایک مومن کو چاہیے کہ اپنی تمام صلاحیتوں کو وہ اللہ تعالیٰ کی دی گئی امانت سمجھے، اور واقعی میں یہ امانت ہے ہمارے پاس۔ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے زبان کی طاقت دی ہے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے مال و دولت سے نوازا ہے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے میرے پاس وقت دیا ہے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، مجھے اس کو اس کام میں لگانا ہے، اس مقصد کے حصول کے لیے۔ کیونکہ ہم نے کیا معنی پڑھے ابھی، آپ لکھ لیں اس کو، کہ جہاد کا جو ہم نے معنی پڑھا وہ کیا ہے، کسی مقصد کے حصول کے لیے بھرپور کوشش۔ اور جہاد کبیر میں یہ تاکید آ گئی ہے کہ اس مقصد کے لیے جتنا بھی آپ اپنے پاس جو سورسز ہیں وہ سارے کے سارے لگا دیں، اور یہ جہاد ہر پیمانے پر ہو، ہر طریقے پر ہو، کوئی ایک طریقے پر نہیں۔ تو بات چل رہی تھی صلاحیتوں کی، تو کبھی بھی انسان اپنے آپ کو انڈر اسٹیمیٹ نہ کرے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، میں کچھ نہیں کر سکتی، یا مجھ سے کچھ نہیں ہو سکتا. تو ابھی جو آپ کو بتائی کہ ہماری ٹیم کی بات، کہ جب سب لوگوں نے مل کر یہ کام کیا، ماشاءاللہ 900 لوگوں تک بھی اگر انہوں نے یہ دین کا پیغام پہنچایا یا اسلام کی تعلیمات پہنچائی، تو کیا یہ ان کے لیے صدقہ جاریہ نہیں ہے؟ یہ تمام وہ خواتین ہیں جو اپنے آپ کو یہ سمجھتی تھی کہ نہیں ہم کچھ نہیں کر سکتے، لیکن ماشاءاللہ ان لوگوں نے کیا، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کام لیا. تو اگر نیت صاف ستھری ہو، خلوص نیت ہو انسان کے اندر اور جذبے سچے ہوں، تو منزل ان کو ڈھونڈ ہی دیتی ہے خود بخود، اور وہ منزل پر پہنچ بھی جاتے ہیں. ضرورت بس کس بات کی ہے کہ آپ اس منزل پر پہنچنے کے لیے پہلا قدم آپ اٹھائیں، آپ پہلا قدم رکھیں، آپ اس قرآن کے ساتھ، اس قرآن کو لے کر جد و جہد کریے، کوشش کریے. اور جس ایریے میں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کام کر سکتے ہیں، یعنی ایریے کس سے مراد یہ ہے کہ جو فیلڈ میں آپ کو جو طریقہ کار صحیح لگتا ہے، بعض وقت ہو سکتا ہے آپ کی تجوید اچھی ہو، آپ اپنے گھر والوں کو، اپنے خاندان والوں کو، اپنے اڑوس پڑوس والوں کو تجوید سے قرآن پڑھانا شروع کر دیں. آپ کو لگتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے آپ صرف ترجمہ پڑھا سکتے ہوں، تو آپ کم از کم ترجمہ ہی پڑھا دیں اپنے آس پاس والوں کو. آپ کو لگتا ہے کہ آپ ترجمہ پڑھاتے پڑھاتے چھوٹے موٹے احکام بتا دیں گے، صرف یہ بتا دیں کہ اچھا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، آپ اسی سے آغاز کریں. اور یہی تو اس قرآن کے ساتھ جہاد ہے کہ اس قرآن کو لے کر ہم، اس کی تعلیم کو لے کر سب لوگوں تک پہنچے، عام کریں اس کو ہم. یہ ہمارا مقصد ہو، اور یہی ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے کہ اس قرآن کو ہم خود بھی تھامے رہیں اور اس کے ذریعے سے ہم دوسروں کو بھی راہ راست پر لائیں انشاءاللہ. اب یہاں پر پھر وہی بات آ رہی ہے جیسے پہلے ہم نے دھوپ اور سایہ پڑھا تھا. آگے آیت نمبر 53 دیکھیے. وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا. اور وہی ہے جس نے دو سمندروں کو ملا رکھا ہے، ایک لذیذ و شیریں، دوسرا تلخ و شور، اور دونوں کے درمیان ایک پردہ حائل ہے، ایک رکاوٹ ہے جو انہیں گڈمڈ ہونے سے روکے ہوئے ہے. سبحان اللہ، یہ تو ایک اتنا بڑا دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے کہ سمندر میں، بعض اوقات انہیں اگر ہم اس کو اس معنی میں لیں کہ سمندر کا جو پانی ہے وہ بالکل کھارا پانی ہے، اور دوسرے جو دریا، جو چھوٹے موٹے چشمے ہیں، ان کا پانی میٹھا ہے. حالانکہ اوپر سے برسنے والا پانی ایک ہی آسمان سے، لیکن سمندر میں گرتا ہے تو کھارا ہو جاتا ہے، ندی نالوں میں گرتا ہے، کنوؤں میں گرتا ہے، یا پھر زمین میں گرتا ہے جس کی وجہ سے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں تو وہ میٹھا ہوتا ہے. سبحان اللہ، جو کھارے ہونے کی خاصیت ہے کہ سمندر کا پانی اگر کھارا نہ ہوتا تو یہ گدلا سا ہو جاتا، بدبو اس میں اٹھ جاتی. اس کے کھارے ہونے کی وجہ سے اگر سمندر میں جو جانور مرتے بھی ہیں تو کبھی اس کی بدبو نہیں آتی، کیونکہ دنیا کا جو 2/3 حصہ ہے وہ سمندر ہے اور 1/4 کیا ہے، خشکی ہے. تو اگر یہ 2/3 حصہ جس میں جانور مرتے رہتے ہیں، تو آپ خود سوچے کہ دنیا میں کتنی بدبو ہوتی تھی. لیکن سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی قدرت آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس پانی کی خاصیت کھاری رکھی ہے، جس کی بنا پر نہ وہ زہریلا ہوتا ہے، نہ اس میں مرے ہوئے جانوروں کی وجہ سے بدبو پیدا ہوتی ہے. یہ خاص ایک اللہ تعالیٰ کا رحم ہے. پھر دوسری بات ہم دیکھتے ہیں کہ سمندر کا پانی ٹھیک ہے تلخ ہے، لیکن جو دوسرے پانی ہیں وہ میٹھے ہیں. کہا جاتا ہے، کوئی ایک رائٹر تھے علی رئیس، یہ اپنی کتاب ملت الممالک میں جو 16ویں صدی عیسوی میں لکھی گئی تھی، انہوں نے لکھا تھا کہ خلیج فارس کے اندر ایسی ایک مقام کی نشاندہی اس میں انہوں نے کی تھی، اور لکھا تھا کہ وہاں آب شور کے نیچے آب شیریں کے چشمے ہیں، جن سے میں خود اپنے بیڑے کے لیے پینے کا پانی حاصل کرتا رہا ہوں. اور آج بھی یہ سرچ، یعنی ریسرچ کی گئی تو یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اوپر کھارا پانی اور نیچے میٹھا پانی ہے. سبحان اللہ، یہ بات ریسرچ سے ثابت ہے آج بھی، کیونکہ بعض اوقات کہا جاتا ہے کہ جو جانور پانی پیتے ہیں تو وہ پینے کے لیے میٹھا پانی استعمال کرتے ہیں، کیونکہ کھارا پانی اگر انسان پیے تو وہ اس کی آنتوں کو کاٹ کر رکھ دے. تو وہی سمندر جہاں اوپر ہو سکتا ہے کھارا پانی ہو، لیکن اندر ایسے چشمے ہیں، یعنی اسی پانی کے نیچے جو کہ میٹھے پانی کے چشمے ہیں. اور جبکہ پانی کی خاصیت یہ ہے کہ پانی، جب آپ دو قسم کے پانی رکھیں تو پانی ایک دوسرے میں جذب ہو جاتا ہے، مل جاتا ہے. لیکن سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی خلیج، اس میں ایسی دیوار حائل کر رکھی ہے کہ وہ دونوں ملتے نہیں ہیں. پھر کہا جاتا ہے کہ بحرین کے قریب بھی، اور یہ امریکن کمپنیز جب یہاں پر آئی تھیں اور ان لوگوں نے تیل کے لیے کنویں کھودے تھے، تو اس وقت بھی وہ وہی میٹھا پانی استعمال کرتے تھے جو اوپر سے کھارا ہوتا تھا اور نیچے سے میٹھا ہوتا تھا. اور یہاں پر بحرین کے پاس بھی سمندر کی تہ میں میٹھے پانی کے چشمے پائے گئے ہیں، جن سے لوگ پانی حاصل کرتے ہیں. تو اب یہاں پر یہ آیت دراصل اس کا جو ظاہری مضمون ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ ہمیں بتا رہی ہے کہ سبحان اللہ اس وحدہ لا شریک کے کیا کیا کرشمے اور کیا قدرت ہے اس کی، اور یہ اس کے واحد ہونے کی دلیل ہے۔ مگر یہاں پر ایک اور باریک اور لطیف اشارہ بھی پایا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ انسانی معاشرے میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کتنا بھی کفر اور نفاق پھیل جائے، کتنی بھی جہالت عام ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ اسی میں سے یا انہی میں سے کوئی ایسے لوگ، ایسا گروہ پیدا کر دیتا ہے جو معاشرے کو ٹھنڈک فراہم کرتے ہیں، جو معاشرے کو صحیح رخ پر لے جاتے ہیں، جو معاشرے کو انارکی سے بچاتے ہیں، جو معاشرے میں بے راہ روی عام ہو گئی اس سے بچاتے ہیں۔ تو ہم کو دیکھنا ہے کہ ہم کس گروپ میں آتے ہیں یا ہم کیا کام کرنا چاہیں گے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جو مرج کا معنی ہے وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں تھوڑا سا، کیونکہ تین الفاظ یہاں پر آئے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَٰذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ، کہ مرج کا لغوی معنی دو چیزوں کو اس طرح ملانا یا ان کا آپس میں اس طرح ملنا ہے کہ ان دونوں کی انفرادی حیثیت اور خاص برقرار رہیں۔ یعنی اگر دونوں مل بھی جاتے ہیں تو بھی ایک کی اپنی جگہ جو خاصیت اور اہمیت ہے وہ اس میں برقرار رہے، اور دوسرے کی اپنی جگہ جو خاصیت اور اہمیت ہے وہ برقرار رہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی ایک نہایت ہی عجیب نشانی بتائی ہے، اور یہ اتنی عام ہے جو ہر بہت سارے لوگوں کے مشاہدے میں آ چکی ہے۔ جو جغرافیہ جن کا سبجیکٹ ہے، جو اس سلسلے میں ریسرچ کرنے نکلتے ہیں زمینوں میں، پہاڑوں میں، دریاؤں کی طرف، وہ طالب علم وہ ضرور جانتے ہیں اور اس حقیقت سے خوب واقف ہیں کہ سمندروں کے اندر بھی ایسے دریا چل رہے ہیں جیسے اوپر بہ رہے ہیں دریا، تو یعنی سمندر کے اندر نیچے سے ٹھنڈے پانی اور میٹھے پانی کے چشمے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کمال ہے سبحان اللہ، کہ کہیں ٹھنڈے پانی کے چشمے ہیں، کہیں کھارے پانی کے، کہیں سمندر ہی کے اندر اوپر کھارا پانی ہے، نیچے میٹھا پانی ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک جگہ گرم پانی کا دریا بہ رہا ہے اور دوسری طرف ٹھنڈا پانی، ایک طرف کھارا پانی اور دوسری طرف میٹھا پانی۔ یہاں کے خلیج کے کچھ دریاؤں میں یہ بات ریسرچ سے ثابت ہے، اور ابھی بھی اوپر سے پتہ چلتا ہے، اگر پریزنٹیشن ہے اس سلسلے میں بنا ہوا، اگر آپ لوگوں کے پاس پروجیکٹر ہو تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ آج ریسرچ سے جو بات ثابت ہوئی ہے، اور وہ پانی جو بہ رہا ہے، دو یعنی ایک دریا بہ رہا ہے اور وہ ایک دریا میں دو حصے نظر آ رہے ہیں پانی کے، ایک طرف کھارا پانی ہے اور ایک طرف میٹھا پانی ہے، اور باقاعدہ ایسے لگ رہا ہے اوپر سے دیکھتے ہوئے کہ جیسے ایک لائن سے بنی ہوئی بیچ میں، کہ جو دونوں کو روکے ہوئے ایک دوسرے کے اندر مکس ہونے سے۔ سبحان اللہ، یہ کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اور یہ بات پڑھ کر تو اتنا اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین اتنا بڑھ جاتا ہے حد سے زیادہ، کہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، کامل قدرت کا مالک اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے۔ آپ دیکھیں پانی، اگر آپ ایک گلاس کا پانی ایک جگ میں اونڈے لیں اور دوسرے گلاس کا پانی ایک جگ میں اونڈے لیں، دونوں مکس ہو جائیں گے، لیکن سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ جس کو نہیں ملانا چاہتا کہ ایک طرف کھارا پانی بہ رہا ہے اور ایک طرف میٹھا پانی بہ رہا ہے، ایک طرف چشمے سے ٹھنڈا پانی ابل رہا ہے اور دوسری طرف گرم پانی ابل رہا ہے۔ جو تفسیر القرآن کے مفسر ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کو خود اتفاق ہوا، کسی جگہ وہ گئے تھے اور وہاں انہوں نے خود دیکھا کہ دو چشمے ہیں، ایک میں سے گرم پانی نکل رہا ہے اور ایک میں سے ٹھنڈا پانی۔ سبحان اللہ، تو یہ اللہ تعالیٰ نے زندگی کے لیے یا جو بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے یہ۔ اگر انسان اپنی بصیرت کی آنکھیں نہیں کھولتا، اپنی بصیرت کو استعمال نہیں کرتا ہے، تو پھر کون اس کو جگائے، خواب غفلت سے کون اس کو جگائے؟ اور اتنی ساری عظیم نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی اگر انسان اللہ پر ایمان نہ لائے یا اس کی قدرت کاملہ پر یقین نہ کرے، تو افسوس ہے اس کے اوپر پھر۔ اور یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا ہے ہجرا مہجورا، اور یہ محاورتن نہیں ہے یہاں پر، بلکہ اپنے لغوی معنوں میں استعمال ہوا ہے، انہیں دونوں مل نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ نے ایک سخت روک اس میں کھڑی کر دی ہے، روک لگا دی ہے دونوں میں۔ تو ہم نے فرات پڑھا، فراتن کا مطلب ہوتا ہے پیاس بجھانے والا، فراتا اس کا روٹ ورڈ ہے، اور ویسے بھی ایک دریائے فرات بہت ہی مشہور دریا کا نام ہے، اور ویسے اس کے معنی ہوتے ہیں میٹھا اور خوشگوار پانی، جبکہ جو مقدار میں بھی زیادہ ہو، اور ملہن کے معنی ہوتے ہیں کھاری، نمک کے لیے بھی یہ لفظ یہاں پر عرب کی زبان میں استعمال کیا جاتا ہے، میم لام ہا ملح نمکین پانی، اجاجن کڑوا، الف جیم جیم یا حمزہ جیم جیم، ایسا پانی جو نمکین بھی ہو اور کڑوا بھی، سخت کھاری اور گرم پانی، جو جس کی وجہ سے انسان کا سینہ جل جائے، تو اس کے لیے اجاج کا لفظ آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کا پانی پیدا کیا، سبحان اللہ۔ تو ہجرا مہجورا، اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے درمیان ایک روک ایک آڑ لگا دی ہے، دونوں مکس نہیں ہوتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَسِحْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، اور وہی ہے جس نے پانی سے ایک بشر پیدا کیا، پھر اس سے نسب اور سسرال کے دو الگ سلسلے چلائے، تیرا رب بڑا ہی قدرت والا ہے، سبحان اللہ۔ ابھی ادھر پانی کی بات ہو رہی تھی کہ ایک میٹھا ایک کھارا ہے، دونوں ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں لیکن مکس نہیں ہوتے، دونوں کی اپنی خاصیت ایک جگہ برقرار رہتی ہے۔ تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے دو سلسلے چلائے رشتہ داریوں کے، ایک تو خونی رشتہ ہوتا ہے جو رحم مادر کی وجہ سے ہوتا ہے، اور ایک سسرالی رشتہ ہوتا ہے جو نکاح کے ذریعے سے قائم ہوتا ہے۔ دونوں مختلف ہوتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ اپنی جگہ چلتے رہتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو سہرن، سواد، ہا اور آ، وہ رشتہ جو شادی کے نتیجے میں پیدا ہو، یعنی وہ رشتہ دار جو شادی کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں، بیوی کے لیے شوہر کے نسبی رشتہ دار اور شوہر کے لیے بیوی کے نسبی رشتہ دار، یہ سہرا کہلاتا ہے۔ اور نسبن، نون سین با، یہ قرابت رشتہ داری، یعنی قرابت کی وجہ سے جو رشتہ داری ہوتی ہے۔ نسب سے مراد وہ رشتہ ہوتا ہے جو باپ کی طرف سے ہو، کیونکہ نسب باپ کی طرف سے چلتا ہے، اس میں اقربون کے علاوہ چچا، پھوپیاں، بچے، ان کے بچے، پھوپھیوں کے بچے، وہ بھی شامل ہیں۔ یہ وہ رشتہ ہے جو والد کی طرف سے ہوتا ہے۔ اور سہرن، سسرال کا رشتہ، اور ویسے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو ماں کی طرف سے بھی ہو، کیونکہ ماں کی طرف سے بھی، یعنی جو خون کی وجہ سے رشتہ ہوگا، جیسے خالہ ہے، نانی ہے، ماموں ہے، یہ بھی اس میں آ جائے گا، لیکن خاص طور سے نسب میں وہ چیزیں آتی ہیں جو والد کی طرف سے رشتہ ہو، باپ کی طرف سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دو سلسلے چلائے ہیں، اور واقعی میں کتنا خوبصورت امتزاج ہے نا، کہ نیا خاندان ہوتا ہے لیکن ایک رشتے کی بنا پر وہ نیا خاندان بالکل ہی اپنا جیسا بن جاتا ہے، رشتے داری جڑ جاتی ہے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک کرشمہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نطفے سے انسان کی تخلیق کی، پھر اللہ تعالیٰ نے یہ رشتے بنائے، اور ایک چھوٹی سی بوند سے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی انسان بنا کر کھڑا کر دیا، سبحان اللہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اگر انسان اپنے جسمانی ساخت پر غور و فکر کرے تو وہ حیران رہ جائے کہ ایک نطفے سے کیسا انسان بن کر کھڑا ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے کیسی مخلوق پیدا کی۔ پھر دونوں شوہر اور بیوی کے ملنے کی وجہ سے دنیا میں ایک قسم کے نسل کا سلسلہ چل رہا ہے، ہزاروں لاکھوں بچے روز پیدا ہوتے ہیں، اس کی بنا پر پھر رشتے داریاں وجود میں آتی ہیں۔ ایک وہ ہوتا ہے کہ جن کے یہاں پر عورتیں بہو بن کر آتی ہیں، اور یہ نسبی رشتے داری، جیسے بیٹا، پوتا، پڑ پوتا وغیرہ، اور دوسرے وہ جن کے یہاں ہماری بیٹیاں، پوتیاں بہو بن کر جاتی ہیں، یہ سسرالی رشتے داریاں ہیں۔ پھر یہ دونوں قسم کے رشتے جو ہوتے ہیں، اس میں آپس کے تعلقات بڑھتے رہتے ہیں، ایک طرح سے پورا معاشرہ جڑتا چلا جاتا ہے، یعنی ایک مضبوط خاندانی نظام، تمدن وجود میں آتا ہے۔ تو سبحان اللہ، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اچھا سسرال کا ذکر تو قرآن میں ہے ہی نہیں، تو یہ کہ سسرال کا ذکر تو یہاں مل گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے نسب اور سسرال کے دو الگ الگ سلسلے چلائے، اور تیرا رب بڑا ہی قدرت والا ہے، سبحان اللہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہی ہے، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، کہ ایک تو انسان جیسی مخلوق کھڑی کر دی، اور پھر آپس میں خاندان کو جوڑنے کا ایک انتظام پیدا کر دیا۔ رشتہ ہوتا ہے، پھر اس رشتے میں وہ جڑ جاتے ہیں، اور پھر ایک سلسلہ چل نکلتا ہے، سبحان اللہ۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ سسرال کا ذکر چونکہ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، تو سسرال والوں کی خدمت بھی کوئی ضروری کام نہیں ہے۔ تو یہاں پر سسرال کا ذکر ہے، اور پھر آپ دیکھیں کہ انسان جس کو اپنا گھر سمجھے گا تو پھر وہ اس کے لیے ساری باتیں کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اصل چیز ہے کہ بڑوں کا احترام، چھوٹوں سے شفقت، یہی انسان کا اخلاق ہوتا ہے۔ آیت نمبر 55 دیکھیے، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا۔ اس رب کو چھوڑ کر لوگ ان کو پوج رہے ہیں جو نہ ان کو نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان، اور اوپر سے مزید یہ کافر اپنے رب کے مقابلے میں ہر باغی کا مددگار بنا ہوا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم کو تو ہم نے بس ایک مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے، ان سے کہہ دو کہ میں اس کام پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میری اجرت بس یہی ہے کہ جس کا جی چاہے وہ اپنے رب کا راستہ اختیار کر لے۔ یعنی یہ لوگ پہلی بات تو اللہ تعالیٰ کو نہیں مان رہے ہیں، اللہ کی عبادت نہیں کر رہے ہیں، بلکہ الٹا کیا کر رہے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے دشمن ہیں ان کو اور مزید سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو خود تو نافرمان بنے ہیں، دوسروں کو نافرمانی میں سپورٹ بھی کر رہے ہیں۔ ایک تو ان کی یہ دیدہ دلیری، اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم نے آپ کو بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے، یعنی آپ کا کام ہے بس آپ پہنچا دیں، خوشخبری دے دیں ماننے والوں کو، اور جو نہیں مان رہے ان کو ڈرا دیں۔ اور اس کام پر، یعنی اللہ کے رسول کے رسول ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہی یہ تھی کہ آپ اس کام پر ان سے کوئی اجر نہیں مانگتے تھے، نہ یہ کہتے تھے کہ تم میرے شکر گزار بنو یا مجھ سے نرمی سے پیش آؤ، نہیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو بے دریغ ان تک پہنچانے والے تھے اور بدلے میں کچھ صلہ نہیں مانگ رہے تھے۔ تو یہ اللہ کے رسول کی نیک نیتی تھی اور یہ آپ کے رسول ہونے کی دلیل تھی۔ تو ہر جگہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں جب بھی نبیوں کا ذکر آیا ہے، ہر جگہ ہمیں یہی بات ملی ہے کہ وہ کوئی بھی اجر نہیں مانگتے ہیں، بلکہ ان کا اجر کس کے ذمے ہے؟ اللہ کے ذمے ہے۔ لہٰذا جب بھی دین کا دائی کوئی کام کرے، اس کو چاہیے کہ وہ صرف اللہ سے اجر کی توقع رکھے، لوگوں کے شکریہ کا بھی اس کو کوئی لالچ نہیں ہونا چاہیے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس رب پر بھروسہ رکھو جو زندہ ہے اور کبھی مرنے والا نہیں، سبحان اللہ، اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو، اپنے بندوں کے گناہوں سے بس اسی کا باخبر ہونا کافی ہے۔ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرون وزادهم نفورا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس رب پر بھروسہ کرو جو زندہ ہے کبھی مرنے والا نہیں، اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو، اپنے بندوں کے گناہوں سے بس اسی کا باخبر ہونا کافی ہے۔ وہ جس نے 6 دنوں میں زمین اور آسمان اور ان ساری چیزوں کو پیدا کیا جو آسمان اور زمین کے درمیان ہیں، پھر عرش پر استوا ہوا، رحمان اس کی شان، بس کسی جاننے والوں سے پوچھو۔ ان لوگوں سے جب کہا جاتا ہے کہ اس رحمان کو سجدہ کرو تو کہتے ہیں رحمان کیا ہوتا ہے؟ کیا بس جسے تو کہہ دے اسی کو ہم سجدہ کرتے پھریں؟ یہ دعوت ان کی نفرت میں الٹا اور اضافہ کر دیتی ہے۔ یعنی ان کو اعتراض کرنے کے لیے تو کچھ اور نہیں سوچتا تھا، ایسی ہی باتوں پر پھر اعتراض کرنا شروع کر دیتے تھے کہ رحمان کون ہے، ہم رحمان کو نہیں جانتے۔ تو یہ سب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے، جب انسان نہیں ماننا ہوتا ہے تو پھر اس کو کوئی دلیل اس کے لیے کام نہیں کرتی۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے تمام اپنا یہ کام کرتے جائیے، اور جس پر آپ نے بھروسہ کیا وہ ذات ایسی ہے جو ہمیشہ زندہ رہنے والی ہے، اسی کے لیے تعریف ہے، اسی کی تسبیح کر رہی ہے ہر چیز، اور اپنے بندوں کو جاننے کے لیے بس وہ رب کا ہونا کافی ہے۔ وہ رب آپ کے ساتھ ہو جائے تو اس سے بڑھ کر اور کوئی بات نہیں ہو سکتی، اور اگر رب کا ساتھ ہو تو ساری دنیا بھی اگر مخالف ہو جائے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں، اور یہ کامیابی کا سودا ہے۔ اور اس رحمان کی شان تو انہیں سے پوچھو جو خبر رکھنے والے ہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
الم تر الى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا